السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اعتماد سازی کے لیے اعلیٰ سطحی رابطے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پاک بھارت وزرائے کی ملاقات پر پاکستانی قانون سازوں کا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان اور افغانستان میں جمعہ دیر گئے آنے والے شدید زلزلے کی وجہ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.9 تھی، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 6.2 بتائی ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں پاکستان اور تاجکستان کی۔
اور اب عالمی خبروں میں، شام میں انتہائی طاقتور باغی گروپوں میں سے ایک گروپ کے سربراہ زہران علوش دمشق کے قریب ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے اور شام کی فوج نے اس فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہوائی میں کرسمس منائی ہے اور اس موقع پر میرین کور اڈے کا دورہ بھی کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل آپ پیش کرتے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ لاہور کو مبصرین اور تجزیہ کاروں نے جنوبی ایشیا کے مستقبل کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پاک بھارت کشیدگی میں کمی آئے گی اور خطہ خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ پاکستان میں قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے بھی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان کے اچانک دورے کو صحیح وقت پر صحیح اقدام قرار دیا اور یہ کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں برف پگھل جائے گی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی جمعے کو لاہور میں ہونے والی ملاقات کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ پاکستان میں حزب مخالف کی سیاسی جماعتیں بھی اس اعلیٰ سطحی رابطے کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کا پیش خیمہ قرار دے رہی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کابل سے دہلی جاتے ہوئے مختصر قیام کے لیے لاہور میں رکے اور اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ملاقات میں باہمی تعلقات اور روابط کے فروغ پر اتفاق کیا تھا۔ بان کی مون کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل ایک طویل عرصے سے دونوں ملکوں کے رہنماؤں پر مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کے لیے زور دیتے آئے ہیں اور یہ ملاقات درست سمت میں اٹھایا جانے والا قدم ہے۔ ملک میں سیاسی رہنماؤں نے بھی اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے روابط اعتماد سازی کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مسلسل رابطے ہی تصفیہ طلب معاملات کے حل کا واحد راستہ ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلقات میں در آنے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ایسے رابطوں کو جاری رکھنا چاہیے۔
یہ سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب اپنے ہمسایوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اچھے تعلق ہو، ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپریہنسو ڈائیورس میں جو کنٹینشس ایشوز ہیں اس کو بھی سیریسنس کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا موو تھا پرائم منسٹر مودی کی طرف سے۔
آفتاب شیرپاؤ قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ ایوان بالا کی ایسی ہی کمیٹی کے رکن اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے قائدین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی واقعے کو تعلقات میں خلل کا باعث نہ بننے دینے کے لیے بھی کام کریں۔
یہ بہت اہم ہے کہ دونوں لیڈران، دونوں ممالک اس بات کو یہ طے کریں کہ کوئی بھی واقعہ، بیکاز دونوں طرف ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ اس پروسیس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی، چاہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو یا کچھ ہو، امید تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہو، لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو اسے چیز کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی ایک میچورٹی کے ساتھ اور بڑی فار سائٹڈنس کے ساتھ ہمیں اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان رواں ماہ ہی ایک عرصے سے جاری کشیدہ تعلقات میں بہتری آنا شروع ہوئی اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اسلام آباد میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کے بعد باہمی جامع مذاکرات کی بحالی کا اعلان بھی کیا۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات آئندہ ماہ کے وسط میں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں دو طرفہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے نظام الاوقات اور دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ امریکہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر ہوتے تعلقات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ واشنگٹن دونوں ملکوں کو اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کیونکہ ان کے کشیدہ تعلقات خطے میں امن و خوشحالی کے لیے مضر ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مودی کا پاکستان کا اچانک دورہ کرسمس کا ایک اچھا تحفہ ہے۔ یہ بات واشنگٹن ڈی سی میں وڈرو ولسن سینٹر میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے سینئر تجزیہ کار مائیکل کوگلمن نے ایک انٹرویو میں کہی۔ پیش ہے مدثرہ منظر کی رپورٹ۔
Many officials here in Washington are very happy. They've received a very nice Christmas present.
مائیکل کوگلمن واشنگٹن میں وڈرو ولسن سینٹر میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کی امور کے تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں بہت سے عہدیدار اس دورے سے خوش ہیں اور یہ کرسمس کا ایک اچھا تحفہ ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کے روز پاکستان کا اچانک دورہ کیا۔ ان کے اس مختصر دورے نے جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ خاص طور پر امریکی تجزیہ کار اسے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے شکار تعلقات میں نرمی اور بامقصد باہمی مذاکرات کے آغاز کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ گوگل مین کہتے ہیں کہ یہ دورہ واقعی سب کے لیے چونکا دینے والی بات ہے۔
Well, it's quite striking. I would not say that it is shocking. I would not say that it is a huge surprise. Simply because
یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے کوئی جھٹکا لگا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ حیران کن بات ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات مودی اور نواز شریف کی پیرس میں ماحولیاتی کانفرنس کے موقع پر مختصر ملاقات کے بعد سے گزشتہ چند ہفتوں میں بہت تیزی سے بہتر ہوئے ہیں۔ کوگلمن کہتے ہیں کہ اس دورے کی علامتی اہمیت بھی ہے اور جنوبی ایشیا کے ان دو ہمسایہ ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کی حمایت کرنے والوں کو اس سے خوشی ہونی چاہیے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ نئی دہلی میں مودی کو اپنی سخت موقف کی حامی پارٹی کے ارکان کی نکتہ چینی کا سامنا ہو سکتا ہے۔
مودی will face a lot of resistance from key members of his party the minute he gets back to India.
مودی کو وطن واپس پہنچتے ہی اپنی پارٹی کے کلیدی ارکان سے مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ پارٹی کے بعض کلیدی ارکان نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان سے بات کریں، پاکستان جائیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت کے ساتھ امن کی بات چیت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، مگر اکثر یہ مذاکرات کسی نہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار ہوئے۔ اور اب بھی مائیکل کوگلمین توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کی راہ میں حائل عناصر اس فضا کو بگاڑ نہ پائیں۔
I think it's important that Pakistan, to the extent that it can, needs to make sure that you don't have any spoilers, any non-state actors that may not like the idea of better relations with Pakistan and India.
یہ اہم بات ہے کہ پاکستان جس حد تک ہو سکے یہ یقینی بنائے کہ ماحول کو بگاڑنے والے عناصر یا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات نہیں چاہتے، انہیں ہر صورت روکا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں تعطل ختم کرنے میں امریکہ کا کردار کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مائیکل کوگلمین نے کہا کہ امریکہ پوری کوشش کرتا رہا ہے کہ ان دو ہمسایہ ممالک کے درمیان مذاکرات شروع کیے جائیں۔
The United States, among other Western powers, I think has been pushing both countries very hard behind the scenes, of course, to do more to get the dialogue started.
سمیت دونوں ملکوں پر پس منظر میں رہ کر زور دیتا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کی جائے۔ وڈرو ولسن کے مائیکل کوگلمین نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی پوری توجہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف لڑائی پر مرکوز ہے، چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے یہ دو نیوکلیئر ہمسائے آپس میں باقاعدگی سے بات چیت کرتے رہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے بالائی علاقوں اور افغانستان میں جمعے کی شب آنے والے شدید زلزلے کے بعد حکام ممکنہ جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات جمع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.9 تھی، جبکہ امریکی ارضیاتی سروے نے اس کی شدت 6.2 بتائی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں طاقتور زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں اور لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں مکان یا مکان کی دیواریں گرنے سے 30 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان اور افغانستان میں جمعے کو دیر گئے آنے والی شدید زلزلے کی وجہ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.9 تھی، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے اس کی شدت 6.2 بتائی ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں پاکستان اور تاجکستان کی سرحد کے قریب واقع کو ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق زلزلے کے جھٹکے لگ بھگ ایک منٹ تک جاری رہے۔ پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے بیان کے مطابق پاکستان کے کسی بھی علاقے سے کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تاہم شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ پشاور اور اس کے مضافات میں 30 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ افراد مکانوں کی دیواریں گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب تقریباً 12:15 آنے والا زلزلہ پاکستان کے بالائی علاقوں بشمول اسلام آباد، صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، قبائلی علاقوں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور وسطی پنجاب میں بھی محسوس کیا گیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان کے شمالی شہروں میں عمارتیں زلزلے کے اثر سے لرزنے لگیں اور لوگ نیند سے اچانک بیدار ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے، جبکہ اکثر لوگ بعد از زلزلہ جھٹکوں کے خوف کی وجہ سے رات کو کافی دیر کے لیے گھروں سے باہر رہے۔ دوسری طرف افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں زلزلے کی وجہ سے 12 افراد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت نئی دہلی اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے۔ ٹھیک 2 ماہ قبل پاکستان اور افغانستان کے یہی علاقے 7.5 شدت کے زلزلے سے متاثر ہوئے، جسے دونوں ملکوں میں لگ بھگ 400 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی بنگلہ دیش میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران ایک مشتبہ خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا دیا، جس میں اس کی ہلاکت ہو گئی جبکہ درجن بھر افراد زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہد سیف الاسلام نے بتایا۔ عینی شہد سیف الاسلام کہہ رہے ہیں کہ جب نماز شروع ہوئی تو چند لمحوں کے بعد میں نے ایک شدید دھماکے کی آواز سنی، جس کے بعد چیخ و پکار شروع ہو گئی اور متعدد افراد مسجد سے باہر بھاگ گئے۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور متعدد افراد کو زخمی دیکھا، جبکہ ایک اجنبی کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی اور ہم سب کا شبہ تھا کہ اسی شخص نے دھماکہ کیا ہے۔ ابھی تک جمعے کے روز ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ باغبارہ قصبے میں یہ مسجد اقلیتی احمدیہ کمیونٹی کی تھی۔ گروپ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور کا ایک معاون افراتفری میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد عالمی خبریں۔ شام میں انتہائی طاقتور باغی گروپ میں سے ایک گروپ کے سربراہ دمشق کے قریب ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ شام کی فوج نے جمعے کے روز کیے گئے اس فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، جس میں ظاہران علوش ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ جیش اسلام گروپ کے بانی تھے، ان کے ساتھ متعدد لیڈر بھی ہلاک ہوئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ دارالحکومت دمشق کے قریب اوتایا میں جیش اسلام کے صدر دفاتر کو اس فضائی حملے کا ہدف بنایا گیا، جس میں متعدد لیڈر ہلاک ہو گئے جو ایک اجلاس کے لیے جمع تھے۔ جیش اسلام نے اپنے اعلیٰ کمانڈر اسام البویدانی کو علوش کی جگہ تعینات کر دیا ہے۔ انہیں ابو حمام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جیش اسلام کو آئندہ ماہ ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت کرنا تھی۔ عراق کی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ عراق کے فوجی رمادی میں اندر تک پیش قدمی کر رہے ہیں اور داعش کے عسکریت پسندوں کے قبضے سے ایک سرکاری کمپلیکس کو واپس لینے کی کوشش میں ہیں۔ باغیوں کے ساتھ 7 ماہ تک برسر پیکار رہنے کے بعد اس کمپلیکس کو واپس حاصل کرنے سے عراقی فوج اس اہم شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گی، جو امبر صوبے کا دارالحکومت ہے۔ فوج کے ایک ترجمان نے ہفتے کے روز کہا کہ فوجی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے لیے فضائی حملے کر رہے ہیں تاکہ زمینی پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ سرکاری کمپلیکس سے 100 میٹر کے فاصلے پر ہیں، لیکن انہوں نے شہر کے مرکز سے جنگجوؤں کو پسپا کرنے کے لیے حتمی حملے کی تفصیل نہیں بتائی، جہاں خیال ہے کہ 100 سے زائد انتہا پسند مقیم ہیں۔ اسرائیل کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو یروشلم میں ان پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 ماہ سے جاری تشدد کی اس لہر میں یہ تازہ ترین مہلک واقعہ ہے۔ پولیس کی ایک خاتون ترجمان نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے یروشلم کے قدیم شہر کے قریب ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مشکوک انداز میں نظر آ رہا تھا۔ خاتون ترجمان کے مطابق اس شخص نے چاقو نکالا اور ایک پولیس افسر پر حملے کی کوشش کی، جب اس کو گولی مار دی گئی۔ اسرائیلی فوجیوں نے جمعے کے روز ایک فلسطینی عورت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں سلوت دیہات میں اپنی گاڑی ان پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 22 سالہ خاتون کو سرحدی پار کے قریب گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہوائی میں کرسمس منائی اور اس موقع پر میرین کور اڈے کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر ان ارکان کی خدمات کو سراہا۔ ہوائی کانے اوے خلیج کے میرین کور اڈے پر اپنے سالانہ دورے کے دوران صدر نے فضائیہ کے ان 6 ارکان کا بھی تذکرہ کیا جو افغانستان میں بگرام ہوائی اڈے کے باہر ایک خود کش بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر براک اوباما کہہ رہے تھے کہ اگرچہ ہم نے عراق اور افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد میں کمی کی ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں موجود ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے دیکھا گیا یہ جگہیں ابھی بھی خطرناک ہیں۔ ہمارے کچھ ممتاز خواتین اور حضرات جہاں ان جگہوں پر ہلاک ہو گئے، اس لیے ہم کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو آپ سب امریکی لوگوں کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ ہماری آزادی برقرار رکھنے میں معاونت کرتے ہیں، آپ ہمیں مضبوط رہنے میں مدد دیتے ہیں، اور جو بھی فرائض آپ انجام دے رہے ہیں ہم ان کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں ان تمام خدمات کے لیے جو آپ روزانہ انجام دیتے ہیں۔ اس بات چیت کو ختم کرنے سے پہلے صدر براک اوباما نے ہلکے پھلکے انداز میں تذکرہ کیا کہ خاتون اول اور صدر بیبی فکس کے لیے تیار ہیں، جو ان فوجیوں کے لیے ایک حوالہ تھا جو اپنے بچوں کو صدر سے ملوانے اور ان کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے آئے تھے۔ صدر براک اوباما نے دن کے آغاز پر فوج کے ہر شعبے کے ارکان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جو دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں تعینات اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایران میں قید واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار جیسن رضائیان کو کرسمس کے دن اپنے والدہ اور اہلیہ کے ساتھ گزارنے کی اجازت دے دی گئی۔ امریکی شہر رضائیان گزشتہ 500 سے زائد دنوں سے ایران کی جیل میں بند ہیں۔ ان کی والدہ میری نے کرسمس کے دن واشنگٹن پوسٹ کو بھیجی گئی ایک ای میل میں کہا کہ کئی کوششوں کے بعد یگی اور انہیں عدالت نے کئی گھنٹوں کے لیے جیسن سے ملنے کی اجازت دی۔ یگی رضائیان کی اہلیہ یگانہ صالح ایرانی شہری ہیں اور وہ متحدہ عرب امارات سے شائع ہونے والے اخبار دا نیشنل کی نامہ نگار بھی ہیں۔ چین نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ ایک فرانسیسی صحافی کی چین میں کام کرنے کے لیے صحافتی اسناد کی تجدید نہیں کرے گا، جس کے بعد انہیں چین سے جانا ہوگا۔ اس صحافی نے مغربی چین کے مسلم علاقوں میں نسلی تشدد کو عالمی دہشت گردی قرار دینے کے سرکاری موقف پر سوال اٹھایا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف چینی ذرائع ابلاغ میں شدید مہم چلائی گئی۔ فرانسیسی میگزین لوب سے طویل عرصے سے وابستہ اورسلا گوئٹنر نے جمعے کی رات کہا کہ انہیں اس اقدام کی توقع تھی اور وہ چین چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ 31 دسمبر کو چین چھوڑنے کے بعد وہ 3 سال میں پہلی صحافی ہوگی جنہیں زبردستی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ 2012 میں الجزیرہ کے لیے کام کرنے والی امریکی صحافی ملیسا چین کو ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ میانمار میں زمرد کے کانوں والے ایک علاقے میں زمینی تودے پھسلنے کے بعد درجنوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں گزشتہ ماہ ایسی ہی ایک تباہی میں کم سے کم 100 افراد مارے گئے تھے۔ امدادی کارکنوں نے ریاست کاچن کے مکان ہپاک کانت میں جمعے کے روز ہونے والی لینڈ سلائیڈ میں ہلاک ہونے والوں کی بازیابی کے لیے تلاش کا کام شروع کر دیا ہے۔ ریاست کاچن میانمار کی زمرد کانکنی صنعت کا مرکز ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی یہ معلومات نہیں کہ زخمی ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے یا کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں ڈہ جانے والی ایک کان سے کم از کم 18 کانکنوں کو باہر نکالنے کے لیے مسلسل کام جاری ہے۔ چین کے سینٹرل ٹیلی ویژن سی سی ٹی وی نے کہا کہ جمعے کے روز یہ کان منہدم ہو گئی تھی، جس کے بعد تقریباً درجن بھر کانکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس سے 2 درجن سے زائد مکانات کو خطرہ ہے۔ جبری طور پر ممکنہ خطرے کا سامنا کرنے والوں کا انخلا کرایا گیا اور بعض شاہراہوں کے کچھ حصوں کو بند کر دیا گیا۔ وینچورا کاؤنٹی میں آگ بجھانے والے عملے کے افراد کا کہنا ہے کہ سولیمار ساحل کے قریب آگ کی لپیٹ میں تقریباً 365 ہیکٹیئر زمین آ چکی ہے، جس سے 30 مکانوں کو خطرہ لاحق ہے، اور پیسیفک کوسٹ ہائی وے اور US Highway 101 کے کچھ حصوں کو بند کر دیا گیا۔ آگ کی وجہ سے علاقے میں ریل ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز کی یہ خبر ہے۔ کیلیفورنیا میں گزشتہ 4 برسوں سے خشک سالی ہے۔ اور جنوبی سوڈان کے صدر سالوا کیر کو ملک میں 10 ریاستوں کو ختم کر کے ان کی جگہ 28 نئی ریاستوں کی تشکیل پر تنقید کا سامنا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ کیر نے اس اقدام سے حزب اختلاف کے ساتھ طے کیے گئے شراکت اقتدار کے سمجھوتے کو نقصان پہنچایا ہے۔ باغی قیادت نے ابھی تک اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیر اور باغیوں کے سربراہ ریک ماخر ایک دوسرے کو امن سمجھوتوں کی خلاف ورزی کے لیے اکثر مردے الزام ٹھہراتے ہیں۔ سربیا میں انسداد بند عنوانی کے ضمن میں 79 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بالکان ملک کے وزیر داخلہ نے کہا کہ مشتبہ افراد میں سابق حکومت کے ایک وزیر، سابق اعلی عہدیدار، کچھ موجودہ اور کچھ سابق میئر شامل ہیں، جبکہ بعض کاروباری علاقوں کے سربراہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس ابھی بھی 5 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کارروائی کا مقصد بدعنوانی اور مالیاتی جرائم کو ہدف بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں۔ وسطی افریقہ جمہوریہ میں حکام قومی انتخابات 3 روز مؤخر کرنے کے بعد اب 30 دسمبر کو کروا رہے ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ انتظامی نوعیت کی مشکلات بیان کی گئیں۔ اب انتخابی کمیشن ووٹنگ کے انعقاد کے لیے سب انتظامات تیزی سے مکمل کرنے کی کوشش میں ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ توقعات ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں وسطی افریقی جمہوریہ میں امن اور معمول کی زندگی لوٹ آئے گی۔ بینگوئی سے وائس آف امریکہ کی کیٹرینا ہوئے جی کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
نیا صدر اور پارلیمنٹ کے نئے ارکان چننے کے لیے ووٹ کی پرچیاں بینگی کے مضافاتی علاقے بوئنگ میں پہنچ گئی ہیں، جو وسطی افریقی جمہوریہ کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ گھاس کے میدان میں رکھی لکڑیوں کے بینچوں پر بیٹھے انتخابی عملے کے کارکن ووٹ کی پرچیوں کو الگ الگ کرنے میں مصروف ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کے انچارج آندری گمتان ہیں، انہوں نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔ ہم انہیں حروف تہجی کے اعتبار سے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ ٹی ہے، اس عمل میں کافی وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بہت سے کارکن اور ووٹرز پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ منگل کے روز حکام نے انتخابات کے انعقاد کو 3 روز کے لیے ملتوی کرتے ہوئے 30 دسمبر تک بڑھاتے ہوئے کہا کہ الیکشن کرانے کے لیے تیاریوں میں اس سے کہیں زیادہ وقت لگ رہا ہے جتنی کی توقع کی گئی تھی، خاص طور پر انتخابی کارکنوں کی تربیت میں۔ دارالحکومت میں ووٹ کی پرچیاں بدھ کے روز پہنچیں، جو اقوام متحدہ کے امن کار مشن کے لیے جو مینوسکا کے نام سے معروف ہے بہت تاخیر کا معاملہ تھا، جنہیں یہ انتخابی مواد صوبوں میں پہنچانا تھا۔ ان انتخابات سے جن میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے، سینٹرل افریقن اور بین الاقوامی تنظیموں کو یہ توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں 2013 میں باغیوں کے ہاتھوں صدر فرانسوا بوزیزی کی اقتدار سے برطرفی کے بعد ملک میں پھوٹ پڑنے والی لڑائیوں اور تنازعات کے 3 سالہ دور کا ورق پلٹ جائے گا۔ پیرس میں قائم ایک تنظیم سائنس پو میں افریقی امور کے ایک تجزیہ کار رولینڈ مارشال کہتے ہیں کہ انتخابات کا انتظام بہت تیزی میں کیا گیا ہے، تاہم اس سے صرف ملک کے مسائل مزید گہرے ہی ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں سوائے سفارتکاروں کے بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا دن انتخابات سے پہلے کے دن کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف ہوگا۔ مارشل کہتے ہیں کہ اگر انتخابات قابل اعتماد نظر نہ آئے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ووٹ ڈالنے سے ممکنہ طور پر روکا جائے گا، صرف اسی وجہ سے کیونکہ حکام کے پاس ووٹروں کی فہرستوں کی تصدیق کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک اور خدشہ یہ ہے کہ انتخابات ان مسلح گروپس کو غیر مسلح کیے جانے سے پہلے ہو رہے ہیں، جو ابھی تک صوبوں کے کئی حصوں اور دارالحکومت بینگی کے کچھ مضافاتی علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مارشال کے الفاظ ہیں، ممکنہ طور پر کسی بھی مسلح گروپ کے لیے بڑے ہتھیار اپنے پاس رکھنے اور انہیں استعمال کرنے کے امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر الیکشن کے اگلے روز نہیں تو یقینی طور پر 6 مہینوں یا 1 سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، جب بین الاقوامی کمیونٹی کی توجہ اس توقع کے باعث کم ہو جائے گی کہ انتخابات نے صورتحال کو بہتر کر دیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں وسطی افریقی جمہوریہ پر یہ دباؤ ڈالتی رہی ہیں کہ وہ 2015 ختم ہونے سے پہلے انتخابات کرائے۔ بینگی میں موجود مغربی سفارتکار 3 سال کی ابتری کے بعد ایک کمزور عبوری حکومت کی نگرانی میں انتخابات کو ملک کے استحکام کے لیے ضروری تصور کرتے ہیں۔ وقت کم ہے اور عدم تحفظ بدستور ایک مسئلہ ہے۔ قومی انتخابی ادارے کے ایک عہدیدار موروبا سکانگا کا کہنا ہے، میں پر امید ہوں، ہم نئی تاریخ پر انتخابات کرانے کی کوشش کریں گے، تاہم کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں نئے آئین سے متعلق کرائے گئے ایک ریفرنڈم کو اس بارے میں ایک ٹیسٹ کے طور پر دیکھا گیا تھا کہ آیا ملک عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ وسطی افریقہ کے 48 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 20 لاکھ افراد نے ووٹ دینے کے لیے اپنے نام درج کرائے تھے۔ ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کی شرح صرف 38% تھی، لیکن جنہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا انہوں نے بڑی گرم جوشی سے آئین کی منظوری دی جو فوج کے اختیارات کو کم اور صدر کے عہدے کو 5 سال کی 2 مدتوں تک محدود کرتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا،
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یار بہت آئے گا، تو یار بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے، جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے، لگتا نہیں دل کہیں بنا آپ کے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی کیسے
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 9:30 भारत में 10 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 11:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ لاہور کو مبصرین اور تجزیہ کاروں نے جنوبی ایشیا کے مستقبل کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پاک بھارت کشیدگی میں کمی آئے گی اور خطہ خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے بھی بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے پاکستان کے اچانک دورے کو صحیح وقت پر صحیح اقدام قرار دیا اور یہ کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں برف پگھلے گی۔ پاکستان کے بالائی علاقوں اور افغانستان میں جمعے کی شب آنے والے شدید زلزلے کے بعد حکام ممکنہ جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات جمع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.9 تھی، جبکہ امریکی ارضیاتی سروے نے اس کی شدت 6.2 بیان کی۔ پاکستان اور افغانستان میں طاقتور زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں اور لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں مکان یا مکان کی دیواریں گرنے سے 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق زلزلے کی شدت 6.9 رہی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اظہر علی اور محمد حفیظ ٹریننگ کیمپ میں واپس آنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے فاسٹ باؤلر محمد عامر کے ساتھ ٹریننگ سے انکار کر دیا تھا۔ عامر اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں سزا بھگت چکے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کو قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ میں شامل کیے جانے سے پیدا ہونے والا تنازع حل ہو گیا ہے اور چیئرمین پی سی بی شہریار خان کا کہنا ہے کہ اب محمد حفیظ اور اظہر علی کیمپ میں حصہ لیں گے۔ کرکٹ کھیلنے پر 5 سالہ پابندی ختم ہونے کے بعد محمد عامر کو ٹیم میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر بعض کھلاڑیوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جبکہ سینئر کھلاڑی محمد حفیظ اور ایک روزہ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے محمد عامر کو کیمپ میں شامل کرنے کے فیصلے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس صورت میں وہ کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تاہم ہفتے کو لاہور میں پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان سے محمد حفیظ نے ملاقات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کے تحفظات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور ان کے بقول ملک کو بدنام کرنے والے کسی بھی کھلاڑی کو نہیں کھیلنا چاہیے۔
پاکستان کا پرائیڈ اور پاکستان کی کرکٹ کھیلنے کا جو پرائیڈ اور انٹیگریٹی ہے، اس کو کوئی بھی شخص کرپشن کی وجہ سے خراب کرے اور اس کو بیچ دے، اس کو دوبارہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر وہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پرائیڈ اور وہ ڈگنیٹی وہ انٹیگریٹی اس کو دوبارہ واپس ملے۔
صحافیوں سے گفتگو میں پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے بتایا،
اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب ہم ٹیم کی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ایک بات ضرور کہی ہے کہ دیکھیے، ابھی تو عامر کو ہم نے بلایا تھا کیمپ میں، ہم نے ابھی سلیکٹ نہیں کیا ہے اسے۔ اگر اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو مشکوک نگاہ میں آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ رویہ صحیح نہ رکھیں، یہ غلط ہوگا۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور خاص طور سے کپتان اور سینئر پلیئرز کی کہ وہ اس کو ساتھ اب لے کے چلیں۔ وی آل ون فیملی ناؤ۔
ان کے بقول پی سی بی اس بات پر نظر رکھے گی کہ محمد عامر سیدھے راستے پر چلتے رہیں اور ان سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ تربیتی کیمپ دورہ نیوزی لینڈ کی تیاری کے لیے لگایا گیا ہے۔ پاکستان کو اس دورے میں 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچز بھی کھیلنے ہیں۔ محمد عامر کو اگست 2010 میں انگلینڈ کے خلاف ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں دیگر 2 پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر پابندی اور قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کرکٹ کے بعض حلقے بھی ان کی ٹیم میں کسی طرح شمولیت کو درست قرار نہیں دیتے، جبکہ بعض کا موقف ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے اور سزا کاٹ لینے کے بعد اب محمد عامر کو دوبارہ کھیلنے کا موقع ضرور دیا جانا چاہیے۔ محمد عامر نے سن 2009 میں قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کیا، لیکن یہ سفر صرف 1 سال تک ہی جاری رہ سکا۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کیں۔ اس نوجوان فاسٹ بالر کے بارے میں ماضی کے کئی بڑے کھلاڑی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی خداداد صلاحیتیں اسے دنیا کا بہترین بالر بنا سکتی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران ایک مشتبہ خودکش حملہور نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا دیا جس میں اس کی ہلاکت ہو گئی جبکہ درجن بھر افراد زخمی ہو گئے۔ ابھی تک جمعے کے روز ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ بگمارہ قصبے میں یہ مسجد اقلیتی احمدیہ کمیونٹی کی تھی۔ گروپ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ حملہور کا ایک معاون افراتفری میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ افغانستان میں داعش کے وفاداروں نے جمعے کے روز ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک افغان سیکیورٹی چوکی پر کام برما کا ایک بڑا خوش حملہ اور دیگر مقامات پر دہشت گردی کے واقعات دکھائے گئے ہیں جن میں سے بعض ہمسایہ ملک پاکستان میں ہوئے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
مبینہ طور پر داعش کی جاری کردہ اس ویڈیو کا عنوان ہے خراسان مرتدوں کا قبرستان۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ عسکریت پسند ایک پہاڑی علاقے سے گزرنے والے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر چھپ کر حملہ کر رہے ہیں۔ کسی اور مقام پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ اور پشتو زبان میں دیے گئے سب ٹائٹل ظاہر کرتے ہیں کہ سڑک کنارے نصب دو بم پھٹنے سے افغان حکومت کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ایک شخص کا سر قلم کیا گیا اور دو دیگر کو قریب سے سر کی پشت پر گولی ماری گئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پرتشدد کاروائیاں افغانستان کے مشرقی صوبوں لوگر، ننگرہار اور پکتیکا میں کی گئیں جو پاکستانی سرحد کے قریب واقع ہے۔ آخر میں ویڈیو میں ایک شخص کو بارود سے بھری گاڑی میں سوار ہوتے اور پھر افغان نیشنل آرمی کی ایک پوسٹ میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ ایک بڑا دھماکہ اور پھر دھوئیں کے بادل بظاہر لوگر صوبے کے مقام عزرا میں پوری تنصیب کی تباہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے واقعات اور کاروائیوں کی تاریخوں کی صداقت کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نامی گروپ نے جنوری میں ایک نقشہ جاری کیا تھا جس میں خراسان کو اس نے اپنا صوبہ دکھایا تھا جس میں افغانستان اور پاکستان کے علاقے شامل ہیں۔ ویڈیو میں پاکستان کے باجوڑ اور خیبر کے اضلاع میں سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر دو الگ الگ حملے بھی دکھائے گئے ہیں۔ اسی ویڈیو میں مئی کے مہینے میں کراچی میں ایک بس پر حملے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے جس میں مسلح افراد نے شیعہ اسماعیلی برادری کے 43 ارکان کو قتل کر دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کے دورے کے موقع پر امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے خطے میں ابھرتے ہوئے نئے خطرے کی جانب توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کہ امریکی فوج کو ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ داعش ننگرہار سمیت افغانستان کے بعض علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جمعرات کے روز مشرقی افغانستان میں حکام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صدائے خلافت نامی ایک ریڈیو کی نشریات روک دی ہیں جس سے داعش کے بارے میں پروپیگنڈا نشر کیا جا رہا تھا۔ یہ ریڈیو اسٹیشن حال ہی میں کسی نامعلوم مقام سے شروع کیا گیا تھا جس سے روزانہ کم از کم ایک گھنٹے کی نشریات میں ایسے افغان مردوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو بے روزگار ہیں۔ افغانستان میں داعش کا مقابلہ طالبان بغاوت سے ہے اور حالیہ ہفتوں میں دونوں گروپوں کے درمیان ہلاکت خیز جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں طالبان نے میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ اس نے افغانستان میں داعش کے حامیوں سے کوئی بات چیت کی ہے یا ان سے لڑائی میں روس کی مدد چاہی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان اس خطرے سے نمٹنے اور افغانستان کے تمام 34 صوبوں سے اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب یہ لوگ ایک صوبے کے بہت چھوٹے سے علاقے میں باقی رہ گئے ہیں۔ اگرچہ بیان میں صوبے کا نام نہیں بتایا گیا، تاہم افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ مشرقی صوبہ ننگرہار ہے جو پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر واقع ہے جہاں داعش اپنی مضبوط بنیاد ڈال رہا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں افغانستان کے لیے روسی صدارتی نمائندے ضمیر کبولوف نے خبر رساں ادارے انٹرفیکس کو بتایا کہ افغانستان میں روسی مفادات وہاں داعش سے لڑنے والی طالبان تحریک سے مماثلت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس نے طالبان کے ساتھ معلومات کے تبادلے کے لیے رابطے قائم کیے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں انتہائی طاقت پر باغی گروپوں میں سے ایک گروپ کے سربراہ دمشق کے قریب ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ شام کی فوج نے جمعے کے روز کیے گئے اس فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی جس میں ظاہران علوش ہلاک ہو گئے۔ وہ جیش اسلام گروپ کے بانی تھے، ان کے ساتھ متعدد لیڈر بھی مارے گئے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ دارالحکومت دمشق کے قریب اوٹایا میں جیش اسلام کے صدر دفاتر کو اس فضائی حملے کا ہدف بنایا گیا جس میں متعدد لیڈر ہلاک ہو گئے جو اس اجلاس کے لیے جمع تھے۔ جیش اسلام نے اپنے اعلیٰ کمانڈر سامول بووے دھانی کو الوش کی جگہ تعینات کر دیا ہے. انہیں ابو حمام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. جیش اسلام کو آئندہ ماہ ہونے والے شام امن مذاکرات میں شرکت کرنا تھی. عراق کی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ عراق کے فوجی رمادی میں اندر تک پیش قدمی کر رہے ہیں اور داعش کے عسکریت پسندوں کے قبضے سے ایک سرکاری کمپلیکس کو واپس لینے کی کوششیں کر رہے ہیں. باغیوں کے ساتھ 7 ماہ تک برسرے پیکار رہنے کے بعد اس کمپلیکس کو واپس حاصل کرنے سے عراقی فوج اس اہم شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گی جو امبر صوبے کا دارالحکومت ہے. فوج کے ایک ترجمان نے ہفتے کے روز کہا کہ فوجی بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے لیے فضائی حملے کر رہے ہیں تاکہ زمینی پیش قدمی جاری رہے. اسرائیل کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے جو یروشلم میں ان پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. 3 ماہ سے جاری تشدد کی اس لہر میں یہ تازہ ترین مہلک واقع ہے. اسرائیلی فوجیوں نے جمعے کے روز ایک فلسطینی عورت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں سلوت دیہات میں اپنی گاڑی ان پر چڑھانے کی کوشش کی تھی. اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہوائی میں کرسمس منائی اور اس موقع پر میرین کور اڈے کا دورہ کیا. صدر نے کہا کہ اگر اچھے ہم نے عراق اور افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد میں کمی کر دی ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں موجود ہوتے ہیں اور جیسا کہ گزشتہ ہفتے دیکھا گیا یہ جگہیں ابھی خطرناک ہیں. صدر اوباما نے فضائیہ کے ان 6 ارکان کا تذکرہ کیا جو افغانستان میں بگرام ہوائی اڈے کے باہر ایک خودکش بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. صدر براک اوباما نے دن کے آغاز پر فوج کے ہر شعبے کے ارکان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی جو دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں تعینات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ایران میں قید واشنگٹن پوسٹ کے نامہ نگار جیسن رضائیان کو کرسمس کا دن اپنی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ گزارنے کی اجازت دے دی گئی. اور چین نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ ایک فرانسیسی صحافی اورسلا گوٹر کی چین میں کام کرنے کے لیے صحافتی اسناد کی تجدید نہیں کرے گا جس کے بعد انہیں چین سے جانا ہوگا. اس صحافی نے مغربی چین کے مسلم علاقوں میں نسلی تشدد کو عالمی دہشت گردی قرار دینے کے سرکاری موقف پر سوال اٹھایا تھا. اور شمالی میانمار میں زمرد کی کانوں والے ایک علاقے میں زمینی تودے پھسلنے کے بعد درجنوں افراد لاپتہ ہیں اور اندیشہ ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں. اس علاقے میں گزشتہ ماہ ایسی ہی ایک تباہی میں کم سے کم 100 افراد مارے گئے تھے. اور چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں مشرقی حصے میں ڈہ جانے والی ایک کان سے کم از کم 18 کانکنوں کو باہر نکالنے کے لیے مسلسل کام جاری ہے. اور کیلیفورنیا کے جنگل میں تیزی سے آگ پھیل رہی ہے جس سے 2 درجن سے زائد مکانات کو خطرہ ہے. ممکنہ خطرے کا سامنا کرنے والوں کا انخلاء کرایا گیا ہے اور بعض شہروں کے حصے بند ہیں. اور 2015 براعظم افریقہ کے زیادہ تر ملکوں کے لیے بھوک کا سال رہا ہے. براعظم کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں النینو اور موسمی تغیر نے سنگین نوعیت کے بحران پیدا کیے ہیں. جنوبی سوڈان اور وسطی افریقی جمہوریہ کو اپنے تنازعات کی وجہ سے اور ساحل کو غربت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا ہے. براعظم افریقہ اپنے کئی علاقوں پر چائے خوراک کی قلت کے خطرے کے ساتھ 2016 میں داخل ہو رہا ہے. جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پاول کی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ ان الگ الگ بحرانوں میں کیا چیز مشترک ہے. تب مزید تفصیلات شہناز نفیس سے سنیے.
اس سال بھوک افریقہ پر شدت سے حملہ آور ہوئی جبکہ آب و ہوا کی تبدیلی، تنازعات اور بڑھتی ہوئی غربت نے کئی ملکوں کو پامال کیا اور لاکھوں افراد کو شدید مشکلات کی دلدل میں دھکیل دیا. جنوبی سوڈان، ملاوی اور وسطی افریقہ جمہوریہ جیسے متنوع ملکوں میں حالیہ مہینوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں. کچھ لوگ مثلاً جنوب اور مشرقی افریقہ میں واقع کئی ملکوں کو مسلسل خشک سالی کے 2 حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وسطی افریقی جمہوریہ اور سوڈان جیسے ملک تنازعات اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی کے باعث مشکلات کا شکار ہیں. اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ سب سہارا افریقہ میں پہلے ہی بھوک کی سطح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے اور وہاں ہر 4 میں سے 1 شخص خوراک کی قلت کا شکار ہے. افریقہ میں ہر روز صبح 2,30,00,000 بچے بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے ہی اسکول جاتے ہیں. عالمی ادارے خوراک کے ایک عہدیدار ڈیوڈ اور کہتے ہیں کہ براعظم افریقہ کے زیریں نصف حصے میں جہاں موسم زیادہ تر سخت ہوتا ہے، 2015 غیر معمولی طور پر ایک بہت مشکل سال ثابت ہوا.
آئی تھنک واٹ میکس تھنگز ڈفرنٹ دس ایئر از دی کمبینیشن آف ڈراؤٹ اینڈ دین ان ایل نینو ویدر.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جن چیزوں نے موجودہ سال کو مختلف بنایا ہے وہ خشک سالی اور اس کے بعد ہونے والے موسم سے متعلق النینو کے اثرات کا مجموعہ ہے. اس لیے لوگ مسلسل دو برسوں سے بڑے پیمانے پر بارشوں میں کمی کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ چیز ایک ایسے خطے کے لیے بطور خاص مشکلات لے کر آئی جہاں کی 70% آبادی کی روزی روٹی کاشتکاری ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ اور کے۔ لیکن افریقی حکومتوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اور یہ کہ بھوک کا بحران ان کی بھی ناکامی ہے۔ ملاوی کے وزیر خزانہ نے اس سال کے شروع میں اپنے ملک میں بھوک کی صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے اسے ایک سکینڈل قرار دیا تھا اور اس پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایتھوپیا میں حکومت نے ان خبروں کے دوران کہ اگلے سال سخت تر خشک سالی کی وجہ سے 1 کروڑ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، 19.2 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ رقم کا وعدہ کیا ہے۔ ایتھوپیا میں سیو دا چلڈرن تنظیم کے اس ملک کے ڈائریکٹر جان گریہم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افریقی حکومتوں کو اس سلسلے میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں کئی دوسرے علاقوں میں ہونے والے بحرانوں کے سبب اس خطے کے لیے بین الاقوامی عطیہ دہندگان کی فراہم کردہ رقوم میں نمایاں طور پر کمی ہو رہی ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہر طور افریقی ملک تنہا یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ ایتھوپیا کی حکومت آگے بڑھی ہے اور انہوں نے اس مقصد کے لیے تقریباً 20 کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، جو اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا میں نے انہیں کبھی بھی کسی اور ہنگامی صورتحال کے مقابلے کے لیے وعدہ کرتے دیکھا ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ واقعی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی حقیقی طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں زیادہ عطیات دینے کے وعدے کرنے چاہیے، اور میں گزشتہ 18 سال سے یہاں موجود ہوں اور اس نوعیت کے بحران کے مقابلے کے لیے میں نے اس بار جو رد عمل دیکھا ہے وہ اب تک کا سست ترین رد عمل ہے۔ یہ الفاظ تھے جان گریہم کے۔ براعظم افریقہ میں دوسرے مقامات پر مثلاً جنوبی سوڈان میں مسائل اور بھی زیادہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن امدادی تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے اپنے طور پر صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ڈیوڈ اور کے الفاظ
We and the other humanitarian agencies are there to support the governments and that's more and more what we are doing.
ہم اور انسانی بہبود کے لیے کام کرنے والے دوسرے ادارے جہاں حکومتوں کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور ہم بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نہ صرف خراب موسم سے متعلق امدادی پروگرام چلا رہے ہیں اور دوسرے طریقوں سے خوراک کی فراہمی میں معاونت کر رہے ہیں، بلکہ حکومتوں کی درحقیقت تکنیکی اور ادارہ جاتی سطح پر مدد کر رہے ہیں تاکہ اپنے مسائل خود حل کرنے کی ان کی اہلیت میں واقعی اضافہ کیا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے ڈیوڈ اور کے۔ ہر کسی کو یہ اعتراف ہے کہ یہ ایک طویل اور مشکل عمل ہے، لیکن یہ وہ عمل ہے جس سے حکومتوں اور عطیہ دہندگان کو نمٹنا ہوگا اگر وہ 2015 جیسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
ان دی بے ایریا الون 1.2 ملین پیپل سٹرگل ٹو فائنڈ انف ٹو ایٹ۔ سو واٹ کین یو ڈو؟ واٹ اف آئی ٹولڈ یو دیٹ وی کڈ ریڈیوس فوڈ ویسٹ اینڈ فیڈ تھاؤزنڈز آف ہنگری پیپل۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
فوڈ، اٹس واٹ الاؤز اس ٹو لرن، ٹو ورک اینڈ ٹو لیو بیٹر۔ اٹس واٹ برنگز اس ٹو دی ٹیبل، واٹ مووز اس فارورڈ۔
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, So many people end up begging for it.
Komal Ahmed ne online website Food Beast ko bataya ki ye 3 saal pehle ki baat hai jab main California University Berkeley mein zer-e-taleem thi to ek roz university ke campus ke kareeb ek naujawan shakhs ne mujhe roka aur mujhse khane ke liye paise mange jis par bahut israr ke baad maine us shakhs ko apne saath dopahar ke khane ki daawat di aur dorane guftugu unhe maloom hua ki ye ek padha likha naujawan hai جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہے کہ بھوک بہت بری چیز ہے یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے تو سامعین فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems. And we're using technology to feed more people faster while simultaneously
Mobile application کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کی سپورٹ کرتا ہے فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں کومل احمد کے مطابق جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted and
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے سامعین پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں اسی طرح ہوٹلوں اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء روٹی پھل سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں خاص طور پر پکا ہوا کھانا اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ مسئلہ افریقی ممالک مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے نیلوفر مغل وائس آف امریکہ واشنگٹن
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے آئی اے ای اے نے ایران کے جوہری پروگرام کی ماضی کی ممکنہ فوجی جہتوں یا پی ایم ڈی پر اپنی چھان بین مکمل کر لی ہے۔ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورننس نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جو آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کی 2 دسمبر کی رپورٹ کا موضوع تھا، 15 دسمبر کو ایک قرارداد منظور کی۔ وہ رپورٹ ایران کے جوہری پروگرام کی ماضی کی سرگرمیوں کے بارے میں طویل عرصے سے موجود خدشات کی وضاحت سے متعلق ایک طویل چھان بین کا نتیجہ تھی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ایران سن 2003 کے اختتام سے قبل ایک دھماکہ خیز جوہری ہتھیار بنانے سے متعلق متعدد سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ رپورٹ میں یہ تخمینہ پیش کیا گیا کہ مذکورہ سرگرمیوں کا دائرہ کچھ متعلقہ ٹیکنیکل مہارتوں اور صلاحیتوں کے حصول کے عملی امکانات اور ان پر سائنسی ریسرچ سے آگے نہیں بڑھا، اور یہ کہ اس کے بارے میں کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہیں کہ ایسی سرگرمیاں سن 2009 کے بعد بھی جاری رہی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورننس کی جانب سے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ قرارداد بورڈ کو اب اپنی توجہ ایران اور یورپی یونین اور P5+1 ملکوں کے درمیان جولائی میں طے پانے والے جوہری سمجھوتے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر بھرپور عمل درآمد اور تصدیق پر مرکوز رکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ وہ سمجھوتا جوہری ہتھیاروں سے منسلک ایسی سرگرمیوں کی بحالی کی ممانعت کرتا ہے اور جوہری ہتھیاروں پر نئے سرے سے کیے جانے والے کسی بھی کام کو روکنے اور اس کا کھوج لگانے کے لیے جامع طریقے فراہم کرتا ہے۔ مسٹر کیری نے اس جانب اشارہ کیا کہ ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکہ کے ایک عرصہ قبل لگائے گئے اندازے اور خود آئی اے ای اے کے اپنے اس اندازے سے مطابقت رکھتی ہے جو ڈائریکٹر جنرل کی نومبر سن 2011 کی رپورٹ میں پیش کیا گیا تھا، اور وہ اندازہ یہ تھا کہ ایران نے سن 2003 تک جوہری ہتھیاروں سے منسلک سرگرمیوں کے ایک مربوط پروگرام کی کوشش کی تھی اور اس رپورٹ سے پہلے کم از کم کئی سال تک ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا جن کا تعلق جوہری ہتھیار بنانے سے تھا۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے یا آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورننس کی منظور کردہ قرارداد ایران کے لیے جوہری پروگرام سے متعلق اس کی ماضی کی ممکنہ فوجی جہتوں یا پی ایم ڈی کے ایجنڈے کا باب بند کرتی ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے زور دے کر کہا کہ اگر ایران مستقبل میں کسی بھی خفیہ جوہری سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے تو وہ قرارداد آئی اے ای اے کو کسی بھی طور اس کی چھان بین سے نہیں روکتی۔ قرارداد میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آئی اے ای اے کا بورڈ آف گورننس اس چیز کی توثیق کے لیے کہ ایران جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا جی سی پی او اے کے تحت اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہا ہے اس پر گہری نظر رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کی صرف اور صرف پرم نوعیت کو یقینی بنانے کے لیے سی پی او اے پر بھرپور طریقے سے مکمل عمل درآمد پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو لیٹرز @voanews.com۔
रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी खबरें, उसके बाद इन द न्यूज राउंड टेबल, मेरी कहानी, हरदम रवा है जिंदगी, कुछ तो कहिए, सदा रंग खत आपके, ये तमाम प्रोग्राम मैं 6 साल से रोजाना सुनती हूँ।
हमारे यहाँ तो बिजली तो होती नहीं है, तो हमने रेडियो सुनते हैं, आपके वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं।
आपके प्रोग्राम सब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मालूमाते हैं, इतनी मालूमाती बातें हमें मिलती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
ये सब इसे इंतजार करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हर प्रोग्राम का, और हर कोई प्रोग्राम हम पसंद करते हैं दिलो जान से।
मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज़ शो अब ख़त्म होता है। एडिटर मुदस्सिरा मंजर थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर थी गोलरुख, और इंजीनियर कर्टिस बायनम। बेहजत आपसे ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। अभी आप थोड़ी देर के बाद हमारा प्रोग्राम सुनेंगे कुछ तो कहिए शहनाज अज़ीज़ के साथ, और उसके बाद जो न्यूज़ शो होगा उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।